السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة الشمس مکی صورت ہے، اس کا نام اس کی پہلی آیت کا پہلا لفظ واو قسم کی، اور الشمس اس کا نام سورج دی سن، پہلی آیت کا پہلا لفظ ہی اس کا نام ہے، اس کی قسم کے ساتھ ہی سورت کا آغاز ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ سورت کے آغاز سے ہی اللہ تعالیٰ نے 11 قسمیں اٹھائیں۔ قرآن مجید میں یہی وہ مقام اور سورت ہے جہاں ایک ہی مقام پر 11 قسمیں اٹھائی گئیں، وہ 11 والشمس وضحاها سورج اور اس کی روشنی اس کی دھوپ، والقمر اور چاند، والنہار اور دن، واللیل اور رات، والسماء اور آسمان، وما بناها اور وہ ذات جس نے اسے بنایا، یعنی ایک آیت میں دو قسمیں، والارض اور زمین، وما طحاها اور وہ ذات جس نے اس کو بچھایا، ونفس اور جان نفس، وما سواها اور جس نے اسے ٹھیک ٹھاک کیا۔ اس لحاظ سے یہ 11 قسمیں ہیں، کاؤنٹ کر لیں۔ کس بات کے لیے اتنی قسمیں اٹھائی گئیں؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ٹھیک ٹھاک بنا کر دل میں نیکی اور برائی کو ڈال دیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے علم ریویل کر دیا، وحی اتار دی، دل میں القا کر دیا، ہر انسان کو یہ احساس بخشا کہ تجھے نیک کام کرنے اور برائی سے بچنے کی کوشش میں رہنا ہے، نیکی کی جزا اور برائی کی سزا ہے۔ اب کامیاب وہ ہوگا جس نے اپنے آپ کو فسق و فجور اور کفر و شرک سے پاک کیا، اور وہ ہر صورت ناکام ہے جس نے اپنے نفس کو ان چیزوں سے خاک آلود کیا، یعنی فسق و فجور اور کفر و شرک سے آلودہ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی 11 نشانیاں بیان کرتے ہوئے ان کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ اللہ نے انسان کے دل میں برائی اور نیکی کو القاء فرما دیا ہے، اور القاء کا مطلب کیا ہے کہ ہر انسان میں اچھی برے کی پہچان ہے، اب چاہیں تو یہ نیکی کی پہچان پا کے اس راستے پہ چل کے کامیاب ہوں، چاہیں تو اپنے ضمیر کو مار کے گناہوں میں پھنس جائیں، غرق ہو جائیں۔ ایسا شخص اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، بلکہ شخص کیا، یہاں تو قومیں اپنے آپ کو نہ بچا سکیں، جیسے اس صورت میں قوم ثمود کی مثال ہے کہ ولا یخاف عقباها، اس قوم کے انجام پر اللہ کو کوئی خوف محسوس نہ ہوا کہ کوئی اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہو، کیونکہ وہی خالق ہے اور باقی سب مخلوق۔ سو اپنے آپ کو بچانے کے لیے خالق کی فرما برداری، نفس کا تزکیہ اور رسول اللہ کی اطاعت ضروری ہے۔ یہ اس صورت کا خلاصہ ہے، باقی اس کی فضیلت میں کوئی خاص خصوصی حدیث یا فضیلت بیان نہیں ہوئی۔ ہاں البتہ عمومی لحاظ سے یہ قرآن مفصل کا حصہ ہے، یعنی سورہ قاف سے سورہ ناس تک اس حصے میں آتی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پر عطا کی گئیں، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم باجماعت نماز میں خاص طور پر عشاء کی نماز میں قراءت فرماتے، اور اسی طرح ائمہ جیسے حدیث معاذ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تاکید کرتے کہ چھوٹی صورتیں پڑھا کریں جو جامع ہوں، جن میں اس صورت کا نام بھی ہے۔ اور قسم کے لحاظ سے یہ صورت نمایاں ہے کہ اس کی ابتدا 11 قسموں سے ہوتی ہے۔ تو بات تو اہم ترین ہے، پیغام خاص ہے، اور وہ نفس کا تزکیہ ہے، دل کی صفائی، کیونکہ جس طرح جسم پر کپڑوں پر گند ہوتا ہے، کچھ گند دلوں میں بھی ہوتا ہے، دلوں پر بھی زنگ جم جاتا ہے، جس کی صفائی یہ صورت کرتی ہے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ والشمس، سورج کی قسم، وضحاها، اور اس کی روشنی کی۔ سورج کتنا بڑا کہ ایون زمین کے مقابلے میں 109 گنا زیادہ، یہ حجم ہمیں اللہ کی تخلیق کی وسعت کا احساس دلاتا ہے۔ پھر ایک بھڑکتا ہوا نیوکلیئر ریئیکٹر جس کے مرکز کا درجہ حرارت 1,50,00,000 ڈگری سینٹی ہے، پھر زمین پر اس کا تناسب، پھر موسموں کا تغیر، پھر اس کی روشنی کی رفتار جو 8 منٹ 20 سیکنڈ میں زمین تک پہنچتی ہے۔ اگر سورج بجھ بھی جائے تو 8 منٹ تک خبر ہی نہ ہو، یہ وہی روشنی ہے، دنیا کے تمام رنگ، موسم، زندگی اس سے ممکن ہوتی ہے۔ پھر اس کا فاصلہ، یہ قدرتی فائن ٹیوننگ ہے۔ اگر زمین سورج کے صرف 2% بھی قریب ہو جائے، زمین جلنے لگے۔ اگر اتنی ہی دور ہو جائے، یعنی صرف 2% دور ہو جائے، تو مکمل برف باری ہو جائے۔ یہ ٹھیک ٹھاک فاصلے کا نظام سائنسی زبان میں فائن ٹیوننگ آف دی یونیورس کہلاتا ہے۔ کس نے اس کو اتنا پرفیکٹ کیا ہے؟ اور عرصہ دراز سے تل قیامہ یہ ہو رہا ہے، اس میں کبھی کوئی بریک، کبھی کوئی ڈسٹربنس، کوئی وقفہ خلل نہیں۔ والشمس، اس کی قسم اٹھا کر متوجہ کیا، وضحاها، اور اس کی روشنی۔ اچھا، ضحا، یہ ایک ضحا کا اسپیسیفک ٹائم بھی ہے، اور اس سے مراد پورا دن بھی، کیونکہ جز بول کر کل مراد لیا جاتا ہے، اور جو جز بولا گیا ہے وہ مکمل کا استعارہ ہے۔ مثلا ضحا کون سا وقت ہے؟ یہ آفٹر شروق تل زوال، یعنی وہ جو سورج نصف النہار عین درمیان میں ہوتا ہے، مڈل آف دی اسکائی، ہاٹیسٹ ٹائم، برائٹیسٹ ٹائم، بیسٹ ٹائم آف دی ڈے۔ اس لیے ضحا سے مراد، بعض نے روشنی لیا، لائٹ آف دی سن، فور نون، اور بعض نے اس سے مراد ہول ڈے لیا، بعض نے اس سے مراد ضحا اسپیسیفک ٹائم، اور بعض نے ضحا سے مراد پورا دن لیا۔ تو بات تو ایک ہی ہے، یعنی آپ دن کے خاص اور ہائیسٹ پارٹ کو لیں گے تو دن کی اہمیت ہی ہوگی، اور پورا دن اس کی وجہ سے کہیں گے، تو بات ایک ہی ہے۔ والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی۔ اچھا، اس سب کا مقصد خالق کی طرف متوجہ کرنا ہے، جس نے اس کو چمکتا ہوا چراغ بنایا ہے، وجعلنا سراجا وهاجا، جس نے اسے رات کے ساتھ مکس میس ہونے سے بچایا ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر وللليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، جس نے اسے انسانوں کے لیے مفید بنایا ہے، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، مسلسل چل رہے ہیں، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، اسی طرح جس نے اس سے معاش بنایا، وجعلنا النهار معاشا، جس نے اسے ضیاء بنایا، هو الذي جعل الشمس ضیاء۔ تو اصل میں اس کی قسم سے قسم اٹھانے والا اپنی ذات کی معرفت کرا رہا ہے، تو اسے نہیں بلکہ اس کے خالق کو پہچانو اور مانو اور عبادت کرو۔ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ طاقت کے اعتبار سے دیکھیں تو فرشتے، اس کے بندے، اس کے تابع، جسامت کے اعتبار سے دیکھیں فرشتے، اور پھر زمین کا اگر کمپیئر کریں تو زمین سے سورج 11 گنا زیادہ حجم میں بڑا۔ تو مخلوق میں سے کسی کی ظاہری شکل و صورت کے اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، کسی بھی لحاظ سے عبادت جائز نہیں۔ عبادت ہے تو صرف اللہ کی، اس کے لیے اپنے دل کو ہر میل کچیل سے صاف کرنا۔ 11 قسمیں، اب ان 11 مخلوقات پر اگر بات کریں تو ایون ہر کلاس سائنسی دریافت صرف بیان کرنے کے حوالے سے، جو ان کے ریئل فیکٹس ہیں انہیں بیان کرنا، انہیں یعنی آپ نے اس پر کام نہیں کرنا، صرف ان کو بیان کرنا، ایکسپلین کرنے میں اتنا ٹائم لگے کہ وقت نہ کافی ہو جائے۔ تو سوچیں خالق، اس کی ذات کیسی ہوگی، کیا اس کے سوا کسی کی عبادت جائز ہے؟ والشمس، قسم ہے سورج کی، وضحاها، اور یہ خالق کے لیے ہے کہ وہ جس کی مرضی قسم اٹھائے، مخلوق اس کے سوا کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتی، حتیٰ کہ کعبہ کی بھی۔ اس لیے کعبہ کی قسم کے بجائے رب کعبہ، ہاں قرآن چونکہ اس کا کلام اس کی صفت ہے، مخلوق نہیں ہے، تو قرآن کی قسم گویا اللہ ہی کی قسم ہے. اس کے علاوہ آپ نبی کی، ولی کی، اپنے سر کی، دوسروں کے سر کی، بچوں کی، بڑوں کی، کسی بھی چیز کی قسم نہیں اٹھا سکتے. والشمس وضحاها، خالق اس قید سے آزاد ہے. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون، وہ جو چاہے کرے، جس کی مرضی اپنی مخلوقات میں سے قسم اٹھائے، اس پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا، وہ خالق ہے، وہ مالک ہے. اس نے قسم اٹھائی سورج کی، انسان کے لیے سبق ہے. وضحاها، اس کی روشنی، اس کی دھوپ کی. والقمر، اور چاند اٹسیلف میں ایک بڑی سائنس ہے، حیرت انگیز اللہ کی قدرت کی واضح نشانی. وآیت لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مسلمون، کیسے اتنا روشن گرم دن اچانک ٹھنڈی رات میں بدلتا ہے، کون اسے کرتا ہے. والقمری، اور چاند کی، اذا تلاہا، جب وہ اس کے پیچھے آئے. تلا یتلو، پیچھے آنا، جیسے تلاوت ہم ایک کے بعد دوسری آیت آتی ہے. چاند کی قسم جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد جب چاند کی روشنی پھیلتی ہے، چاند کی روشنی، سبحان اللہ، دیکھیں کہ چاند کی روشنی نہ ہو تو اپنا آپ سجھائی نہ دے، کہاں انسان منزلوں پہ پہنچتا ہے. اور سب سے بڑی منزل رب کی ہدایت ہے. والقمر نورا، چاند کو نور بنایا. وجعل القمر فیہن نورا، پھر اسی کے ساتھ وقت، مہینے، کیلنڈر، کتنی بڑی نشانی ہے. والقمر قدرناہ منازل، کوئی بھی کیلنڈر ہوتا نا، امپلیمنٹیشن کے ٹائم فیل ہو جاتا. اللہ تعالیٰ نے کیسا انٹرنیشنل کیلنڈر بنایا. والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کیں. لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم سالوں اور حساب کا علم حاصل کرو. چاند کے گھٹنے بڑھنے کے نظام سے انسان کے لیے دنوں، مہینوں اور وقت کا پیمانہ مقرر کیا گیا. چاند کے مراحل اللہ کی تقدیر کا ثبوت ہیں. حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ وہ دوبارہ ایک پتلا سا ہلال ہو جاتا ہے. سائنسی حقائق قرآن کی حقانیت بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کائنات کی نشانیوں کی جانب متوجہ کرتا ہے، یعنی سائنس سے اللہ نے منع نہیں کیا بلکہ اپنی پہچان کا ذریعہ رکھا. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اللہ اکبر، پھر شق قمر، چاند کا دو ٹکڑے ہونا، اور ایون آج ماہرین فلکیات کا اس کا معائنہ کرنا اور گواہی دینا. اللہ کی قدرت، تقدیر، اس کے حساب کتاب، اور ہمیں دی ہوئی معلومات کی تصدیق، تثبیت، اور اللہ کے قدیر، علیم ہونے کی، حکیم ہونے کی گواہی ہے. یعنی وہ صرف ایسے نہیں کہ کوئی خدا ہے، بلکہ وہ الحکیم، القدیر، العلیم بھی ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، اور دن کی جب وہ اسے روشن کرے. والنہار، اور دن، اذا، جب، جلاها، یہ ضمیر الشمس کی طرف جا رہی ہے، سورج مؤنث سمائی ہے، یعنی عربی سے مؤنث ہی بولتے ہیں، تو جتنے بھی یہ ضمائر ہیں مؤنث کی ہی ہیں. یعنی وضحاها، آخری ہا یہ شمس کی طرف لوٹ رہی ہے، خواہ وہ پہلی آیت کا ہے ضحا کے ساتھ، یا دوسری آیت میں تلا کے ساتھ ہا، یا تیسری آیت میں جلا کے ساتھ ہا، یہ شمس کی طرف لوٹ رہے ہیں، اور شمس مؤنث سمائی ہے. والشمس وضحاها، قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی. والقمر اذا تلاها، اور چاند کی جب وہ اس کے پیچھے آئے، وہ یعنی الشمس. والنہار، اور دن کی، اذا جلاها، جب وہ اس کو یعنی سورج کو ظاہر کر دے. جلا، یہ تجلی، جلوہ، جلوت اسی سے ہے. کیا مطلب ظاہر کرنا؟ تجلی ظاہر کرنا، جلوہ یعنی نمایاں کرنا، جلوت ظاہر میں سب کے سامنے کرنا. تو جلا ہا، یہ ہا الشمس کی طرف ہے. دن کی قسم جب وہ یعنی دن جلا ظاہر کرے ہا اس کو یعنی سورج کو. واللیل، اور رات کی کیا قسم؟ اذا، جب، یغشا، وہ ڈھانپ لے. کون ڈھانپ لے؟ اللیل، ہا اسے، کسے؟ سورج کو. جب وہ یعنی رات اس یعنی سورج کو ڈھانپ لے۔ قرآن کہتا ہے کہ رات سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، اور سائنسی لحاظ سے بھی یہ بات ثابت شدہ ہے کہ سورج کہیں چھپتا نہیں، بلکہ زمین سورج کے گرد گھوم رہی ہوتی ہے اور زمین اپنی ہی گھومتی ہوئی سطح سے سورج کو ڈھانپ لیتی ہے۔ زمین 24 گھنٹوں میں اپنے محور پر گھومتی ہے، جیسے ہی ہمارا حصہ سورج کی مخالف سمت کی طرف پلٹتا ہے سورج ہمیں دکھائی نہیں دیتا، بند ہو جاتا ہے۔ یہی تو ہے ڈھانپ جانا، غشیان، غشا، یغشا، واللیل اذا یغشاہا، اور یہ وقت اللیل ہے۔ زمین سورج سے روشنی روک کر ایک طرف سایہ پیدا کرتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے، یہی سایہ رات کہلاتا ہے۔ قرآن نے فرمایا یغشاہا، زمین گھوم کر اپنی سطح کے ایک حصے کو سورج کی روشنی سے پردے میں لیتی ہے۔ یہ سب کچھ ایک ہی قادر کی ترتیب سے چل رہا ہے، یہ صرف وہی جانتا ہے۔ ہمیں جو اس کے حقائق نظر آتے ہیں، یہ ہمیں رب سے ملاتے ہیں، یہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ ان میں سے کوئی چیز بھی جو غروب ہو جائے، فنا ہو جائے، چھپ جائے، چلی جائے، یہ رب نہیں ہو سکتے، ان کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ تو زمین پر بسنے والے، پھر چند سال زندگی پانے والے، کچھ عرصہ جینے والے، بھلا وہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ جب ایون ایک وہ مخلوق جو ازل سے قیامت تک ہے تو اس کو نہیں پوجا جا سکتا، تو پھر وہ جو 50-100 سال جیے چلے گئے، کیا ان کی عبادت کی جا سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ سب ہمیں خالق کی طرف پہچانے اور پہنچانے کے لیے ہیں، خالق سے جوڑنے اور ملانے کے لیے ہیں۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء اور آسمان کی، وما بناها اور جس نے اسے بنایا، ما بمانا من ہے، جس نے اسے بنایا۔ عام طور پر من علم والوں، ذوی العقول، مثلا اللہ، فرشتوں اور انسانوں کے لیے آتا ہے، جبکہ ما یہ ان کے علاوہ غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے۔ لیکن بعض اوقات اس کا الٹ بھی ہو جاتا ہے، ما علم والوں کے لیے بھی آ جاتا ہے، جیسے یہاں ما بمانا من اللہ کے لیے استعمال ہوا، یعنی قسم ہے آسمان کی اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا۔ یہاں من کے بجائے ما اس لیے لایا کہ وہ یہاں الذی کے معنی میں ہے، اور اس کی مثالیں اور بھی ملتی ہیں، جیسے سورۃ الکافرون میں ولا انتم عابدون ما اعبد، اس میں ما بمانا من الذی ہے، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی، ما جس کی، اعبد میں عبادت کرتا ہوں۔ اسی طرح سورہ النساء آیت 3 میں فانکحوا ما طاب، وہاں بھی ما ذوی العقول بمانا من آیا ہے، سو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند ہو ان سے، ما بمانا من۔ سو یہ ایک نحوی نقطہ ہے۔ تو وما یہ الذی کے معنی میں، اور وہ قسم کا، وَالسَّمَاءِ آسمان کی قسم، اور اس ذات کی جس نے اسے بنایا ہے، وَالْأَرْضِ اور زمین کی، وَمَا طَحَاهَا اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا۔ یہاں ہے طَحَاهَا، اور سورۃ النازعات میں آیا ہے دَحَاهَا، بات ایک ہی ہے، دونوں سیم ہیں، یعنی بچھانا، اور طحین آٹے کو گوندھنا اور اس کو چپٹا بالکل کرنا، جس طرح روٹی کو آٹا گوندھ کے بیلنے پہ ڈال کے اوپر سے رولر پھیرا جاتا ہے، یا آٹے کو بالکل پیس دیا جاتا ہے، روٹی کو بالکل بیلنے سے برابر کر دیا جاتا ہے۔ تو زمین کے لیے یہی لفظ آئے، طحاہا دہاہا، طحایتہ اور دہایدہ ایک ہی معنی ہے، بچھانا، اور زمین کی قسم اور اس ذات کی جس نے اسے بچھایا، ہمارے لیے رزق کی فراہمی اور رہائش کے قابل بنایا، ونفسن اور انسان کی، نفس کی، انسانی جان کی، وما سواہا اور جس نے اسے درست کیا۔ یہاں انسانی جان کیسے؟ کیونکہ اسی کے لیے آیا، الذی خلقک فسواک فعدلک، یہاں بھی تو وہی ہے، سوا، ونفسن اور انسانی نفس کی، نفس کی قسم، وما سواہا اور جس نے اسے ٹھیک بنایا۔ یہ انسان بھی اپنی ذات میں ایک سائنسی عجوبہ ہے، حیرت انگیز خالق کی کریشن، کیونکہ جو ہماری آنتوں کا سسٹم ہے نا، ایون وہ ایک سائنسی ہال ہے کراچی میں، تو اس میں مختلف ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں، ایکسپیریمنٹ کیا جاتا ہے کہ انسان کے اندر کس طرح کون سی چیز ہے، تو وہ جو آنت کا سائز دکھایا جاتا ہے نا کہ نکلتی جا رہی ہے نکلتی جا رہی ہے نکلتی جا رہی ہے، تو نکالنے والے تھک جاتے ہیں اور ان کی لینتھ کور نہیں ہو رہی ہوتی. یہ ہے کہ سواہا، کیسے اسے اتنی کمپلیکیٹڈ اس کی وائرز کو، چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، ایک حساس نازک چیزیں ہڈیوں کے بیچ میں، خون کے ساتھ، پھر ہر ایک چیز کو کسی میں مکس اور خراب نہیں ہونے دیا، الا یہ کہ ہم خود اس کی بے احتیاطی اور بے قدری کرتے ہیں. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، خالق سے ملانا. اسی لیے تو فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنی ذات پہ غور کرو نا، خودی کی معرفت خدا سے ملاتی ہے، خدا تک پہنچاتی ہے. پھر یہی نہیں کہ صرف ایک انسان تخلیق شاہکار، بلکہ پہچان. آپ دیکھیں کہ آج کل روبوٹس تو ہیں، اے آئی جیسے بھی، مگر وہ انسانیت نہیں ہے، جذبات نہیں ہے، احساس نہیں ہے. یہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس میں احساس، انسانیت، اچھائی، نیکی اور برائی کی پہچان ڈال دی، الہام کر دیا. الہام کہتے ہیں جو فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے اور وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جبکہ وہی پیغمبروں کے لیے. فالہمہا، یہاں الہام کا لفظ ہے، دل میں نیکی کا خیال ڈالنا، یہ الہام ہوتا ہے. اچھا، الہام یعنی نیکی کا برائی سے، اسی لیے یہاں فجور اور تقوی دونوں آیا. الہام فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے اور وسوسہ شیطان کی طرف سے. فالہمہا، اس کے دل میں ڈالی، الہام دل میں ڈالنا. فجورہا، اس کا گناہ، کس کا؟ نفس کا. ہا کا اشارہ نفس کی طرح ہے، ہا نفس بھی مؤنث ہے، اس لیے ضمیر مؤنث کی ہا. وتقواہا، اور اس کی نیکی، پرہیزگاری، برائی اور نیکی کی پہچان دل میں ڈال دی. فالہمہا فجورہا وتقواہا، اللہ کا دل میں کوئی بات ڈال دینا، سمجھا دینا، توفیق دینا. اللہ نے انسان کو اس کی صلاحیت دی، ہر انسان کے دل میں نیکی اور بدی کی پہچان رکھ دی. یہ پہچان پہلے عقل و فطرت میں رکھی گئی، پھر انبیاء علیہم السلام کے ذریعے دوبارہ یاد دہانی کروائی گئی، تاکہ لوگ نافرمانی سے بچیں اور پرہیزگاری اختیار کریں. جیسے سورہ الانسان میں فرمایا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راستہ دکھا دیا، خواہ وہ شکر کرنے والا بنے، خواہ نہ شکرا. اللہ اکبر. اما شاکرا و اما کفورا، صحیح غلط کا راستہ بتانے کا اہتمام اللہ نے کر دیا، پہلے عقل کے ذریعے، پھر انبیاء کے ذریعے. اسی طرح یہاں بھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کیسا سسٹم انسٹال کیا اندر ضمیر کا، تاکہ ڈبل ڈبل ہے. بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جہاں ایک شیطان وسوسہ ڈالے نفس امارہ کے ذریعے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کے لیے انسان کو ڈبل قوت دی، نفس لوامہ بھی اور نفس مطمئنہ بھی. یہ ہا جو ضمیر ہے، یہ نفس کی طرف جا رہی ہے نا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا، یعنی فَأَلْهَمَ النَّفْسَ فُجُورَهَا، یعنی فجور النَّفْسِ، وَتَقْوَاهَا، یعنی تَقْوَى النَّفْسِ. اور ایک وسوسہ آئے شیطان کی طرف سے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ڈبل ضمائر قوتیں دیں. نفس لوامہ ملامت کرتا ہے، نہیں، سم تھنگ رانگ. الاثم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس، برائی کی پہچان ہی یہی ہے کہ دل میں کھٹکتی ہے، جب کوئی چیز کھٹکے نہ چھوڑ دیں، پھر فتویٰ کو نہ دیکھا کریں کہ نہیں جائز ہو سکتا ہے، جسٹیفیکیشنز، فلاں مفتی کی بات، فلاں اسکالر کا کال، فلاں فلاں، نہیں. بلکہ کیا کریں، استفتی قلبک، ایک بار اپنے دل سے پوچھا کریں کہ کہیں بہک تو نہیں جائیں گے، پھسل تو نہیں جائیں گے، دل کیا کہتا ہے، دل سے سچائی کی آواز نکلتی ہے. فالہمہا فجورہا وتقواہا، دل سے سچائی کی آواز نکلتی ہے، الا یہ کہ اس کو گناہوں سے اتنا آلودہ کر دیں، جیسے آگے ہے کہ دساہا، وہ ملیا میٹ ہو جائے، زمین میں کیچڑ میں لت پت ہو جائے. جب گناہوں سے ضمیر لت پت ہو جاتا ہے نا، زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو پھر حق سچ کی آواز، نیکی بدی کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، سنائی نہیں دیتی. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تو استفتی قلبک ولو افتوک، یا افتاک الناس، لوگ لاکھ فتوے دیں، اپنے دل کے فتوے کو سنو اور مانو، قبول کرو، اور دل سچائی کی جانب ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اور وہی فلاح پاتا ہے جو دل کو گناہوں سے بچا لیتا ہے، اس کا تزکیہ کرتا ہے۔ جو تزکیہ نفس ہے نا مشہور، وہ یہ ہے، یہاں ہے قد افلاح، تحقیق کامیاب ہوا، من زکاہا، جس نے اسے پاک کیا۔ دل کا تزکیہ ضروری ہے۔ روزانہ اٹھ کے جیسے کہتے ہیں نا کہ باڈی کو باہر سے ہم فیس واش اور پانی اور پتہ نہیں وہ آئس ٹریٹمنٹ لیتے ہیں کہ چہرے کو، اسکن کو اتنی دیر پانی میں یا آئسنگ کرنا، فلاں فلاں کیا کچھ کرتے ہیں، ایون سن پروٹیکشن کے لیے اور اسی طرح سافٹنیس کے لیے، برائٹنیس کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اندر کے لیے کیا کرتے ہیں، اچھا اندر کے لیے خوراک، ادویات، سپلیمنٹ وہ بھی کر لیتے ہیں، اور روح کے لیے کیا کرتے ہیں، جس کو غذا دوا سے نہیں بلکہ قرآن سے، اصل دوا سے، اس سے شفا ملتی ہے، یہ غذا بنتی ہے، کیا اس کی خوراک اسے دیتے ہیں۔ تزکیہ کس سے ہوتا ہے؟ اصل میں تو وہ یہاں بتا دیا گیا ہے۔ تزکیہ کیسے ہوتا ہے کہ جب دل میں نیکی کا خیال آتا ہے، برائی کی پہچان ہوتی ہے، تو اس کو قبول کریں، نیکی پہ چل پڑیں، برائی کو چھوڑ دیں۔ فالحمہا فجورہا و تقویٰ، اچھا فجور پہلے کیوں؟ کیونکہ برائی کو چھوڑنا ہی تقویٰ کی طرف پہلا قدم ہے۔ فالحمہا فجورہا و تقویٰہا، تزکیہ میں عملی چیز سب سے پہلے کیا ہوتی ہے؟ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، سستی غفلت کا شکار ہیں، نماز جا رہی ہے، سب سے پہلے اپنی اس سستی کو چھوڑنا، اسکرول کرتے جا رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا، اس کو چھوڑنا، کھڑے ہونا، تیار کرنا، جس بھی ایسی چیز میں انوالو ہیں جو آپ کے نیکی کے رستے میں رکاوٹ ہے، پہلے اس کو چھوڑنا، یہ تقویٰ کی جانب، تزکیہ کی طرف پہلا قدم ہے۔ وتقواہا، یہی پھر تزکیہ ہے اور یہی کامیابی ہے۔ قد افلح من زکاہا، ہر نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی تزکیہ میں ایک قدم آگے کر دیتی ہے، حتیٰ کہ انسان قلب سلیم لے کے تزکیہ کا وہ لیول کہ ہر گناہ سے بچ کے اور سلامتی کی چیز کو ایڈ کر کے نیکی کو اٹھا کے اپنے رب کی طرف پہنچتا ہے۔ اللہ من اط اللہ بقلب سلیم، تو دل کی پاکیزگی یہی کامیابی کی چابی ہے۔ قد افلح من زکاہا، یاد رہے کہ بعض صوفیت سے مروبیت کی بنا پر لوگوں نے تزکیہ کو رہبانیت یا نفس کشی یا اسی طرح دنیا سے بیزاری یا تزکیہ کو ترک دنیا سمجھ لیا، حالانکہ جو تزکیہ ہے ترک دنیا نہیں بلکہ دین و دنیا کا نام ہے، دنیا میں دین کے مطابق رہنے کا نام ہے۔ تزکیہ چاہتے ہو تو تین باتوں کو اپنی عادت بنا لو، نعمت پر شکر، تکلیف پر صبر اور گناہ پر توبہ، یہ نفس کے تزکیہ کے ذرائع ہیں۔ اور قرآن کے ساتھ تعلق، تعلیم دین، خاص طور پر تفسیر قرآن بالاحادیث، تو یہ چیز انسان کو گناہوں سے بچائے اور نیکیوں پر چلائے رکھتی ہے، یہ ہے تزکیہ۔ خود ساختہ تزکیہ انسان دعویٰ کرے یا دائرہ کرے کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تزکوا انفسکم ہوا اعلم بمن اتقا، اور فرمایا ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته ما زکا منکم من احد ابدا ولکن اللہ یزکی من یشاء، اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا، ہاں لیکن اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ تو یزکی من یشاء، اللہ کی چاہت کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ جو اس کے ساتھ مضبوط تعلق جوڑتا ہے، اس کی محبت میں، قربت میں، کفر سے، طاغوت سے، ناشکری سے، کفر سے انکار کرتا ہے۔ سورہ بقرہ کا وہ مقام بڑا اہم ہے، قد تبین الرشد من الغج، غج جو ہے نا رشد سے، واضح ہے، ہدایت گمراہی سے صاف واضح ہو چکی ہے، سچ کا راستہ جھوٹ کا راستہ، یہ ڈھکا چھپا نہیں ہے، جو کوئی باطل سے انکار کرے، طاغوت کا انکار کرے، اجتناب کرے اور اللہ پر ایمان لائے تو یقیناً اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، جسے کسی صورت ٹوٹنا نہیں ہے، اللہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. تو اصل میں تزکیہ رب سے مضبوط تعلق کا نام ہے جو قرآن سے ہی ممکن ہے. اس کے علاوہ کسی بیت، پیری فقیری، مرشدی یا خلاف شریعت کام کر کے اپنے اوپر بوجھ لادنا، خود ساختہ اعمال بجا لانا، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ قد تبین الرشد اور رشد من الغش. تو یہ ہے اصل تزکیہ. تزکیہ کے نام پہ دو نمبری نہیں چلے گی، جال سازی نہیں ہوگی، بلکہ رشد اور غش واضح ہے. ہدایت اور گمراہی الگ الگ ہیں، نیکی اور بدی کی واضح پہچان ہے جو قرآن میں ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت ہے، یہی تزکیہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کے تو نیکی نہیں ہو سکتی نا. قد افلح من تزکا، وہ بھی آیا، اور من زکاہا یہاں ہی ہے. وقد خوابا، اور تحقیق نامراد ہوا، من جس نے دسا، ہا کا اشارہ تو نفس کی طرف، دسا یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے لفظ، کہاں؟ سورت النحل میں. ام یدسہ فی التراب، بیٹی کے حوالے سے آتا ہے کہ اسے برداشت کرے یا اسے مٹی میں دبا دے. یدسہ یہ وہی ہے نا دسا، مٹی میں ملانا، دبانا. گناہ خاک ہوتے ہیں، نفس آلودہ ہوتا ہے، کیچڑ میں لت پت جیسے ہوتا ہے، یہی گناہوں کا نفس انسانی کے ساتھ حال ہے. وہ شخص ذلیل و رسوا ہو گیا جس نے اپنے نفس کو گناہ آلود کر لیا، گویا کیچڑ آلود ہو گیا. زمین میں مٹی میں دبانے سے کیچڑ آلود کرنا، گویا یہ کم ہے گناہ آلود سے، کیونکہ وہ تو ذلیل و رسوا ہو گیا، مٹی تو دھولی جاتی ہے. جب تک تزکیہ نہ ہو دل پاک نہیں ہوتا. اور پہلا قدم گناہوں کو چھوڑنا توبہ ہے، توبہ یہ تزکیہ کا پہلا دروازہ ہے، پھر ثابت قدمی اور نیکی میں استقامت. اس کے ساتھ رب سے دعائیں، کیونکہ نیکی کی توفیق رب کی طرف سے ہے، حتیٰ کہ تزکیہ نفس بھی مانگنے کی چیز ہے، رب ہی کی طرف سے ہے، من عند اللہ. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس کے لیے یہ دعا سکھاتے، یاد کر لیجئے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن والحرم وعذاب القبر، اللہم آتی نفسی تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت ولیجها ومولاها، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانگتے، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، عاجزی مجبوری سے، یعنی ایسے نیکی کی توفیق سے بے بس رہنا، عاجزی مجبوری بے بسی سے، کاہلی سے، بخیلی اور کنجوسی سے، بزدلی اور کم ہمتی سے، بڑھاپے سے، قبر کے عذاب سے، اللہ تو میرے نفس کو تقوی عطا کر. یہ توفیق ہے، جیسے نیکی کی توفیق ہے نا، یہی تو نیکی ہے، جس کی ہے نفس، اور اس کی توفیق من عند اللہ ہے، اسے برائیوں سے پاک کر دے. جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلی چیز گناہوں کو چھوڑنا توبہ ہے، تو تزکیہ نفس کے ساتھ اللہ سے سوال کہ اسے برائیوں سے پاک کر دے، کیونکہ تو ہی بہترین پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا مالک اور سرپرست ہے. اے اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جس میں تیرا ڈر نہ ہو، یہ اگینسٹ آف تقویٰ ہے، ایسے نفس سے جو سیراب نہ ہو ہرس اور حوث کا شکار، ایسے علم سے جو نفع بخش اور مفید نہ ہو، یہ سب تقویٰ کے اگینسٹ ہیں، اور ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو سکے. تو اس میں تقویٰ کے لیے کم از کم یہ الفاظ ضرور یاد کر لیں، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیجہا ومولاہا. مختصر کرنا چاہیں تو اتنا سا کر لیں، وگرنہ پھر اس سے پہلے وہ چیزیں جو تقویٰ کے اگینسٹ ہیں، اور ایون اس کے بعد وہ چیزیں جو تقویٰ کے اگینسٹ ہیں، ان سے پناہ، یہ مکمل دعا ہے. تزکیہ اصل میں تقویٰ ہے، خاص طور پر دل میں پرہیزگاری عمل میں ہوتی ہے، قول میں ہوتی ہے۔ جو دل میں پرہیزگاری ہے نا، یہ ہے تقویٰ، اور اس کا پہلا قدم توبہ، گناہوں سے اجتناب کرنا، رب سے اس کا سوال کرنا۔ آیت 11 سے دیکھیے، مثال دی جا رہی ہے اس قوم کی جن کا تزکیہ اور تقویٰ سے دور دور کا واسطہ نہ تھا، بلکہ انہوں نے ہر دعوت کی تکذیب کر ڈالی جو ان کے پاس آنے والے رسول صالح علیہ السلام نے پیش کی۔ آیت 11، کذبت، جھٹلایا ثمود، ثمود نے، بتغواہا، اپنی سرکشی کی وجہ سے۔ ثمود عرب کی مشہور اور قدیم ترین قوم، عاد کے بعد سب سے مشہور یہی قوم تھی، اسی لیے اسے عاد ثانیہ بھی کہا گیا ہے۔ ان کا مسکن شمال مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے معروف ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ ان کے علاقے میں پانی کی کمی کی وجہ سے ان کا نام ثمود پڑا، کیونکہ ثمد قلیل پانی کو کہتے ہیں۔ مدینہ اور تبوک کے درمیان شام کو جانے والی شہراہ پر ایک شہر مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے، یہی قوم ثمود کا صدر مقام تھا، کیپٹل۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعمیری اور زرعی مہارت کا ذکر کیا، سورہ الشعراء میں تفصیل ہے۔ وہاں اب بھی اچھی خاصی تعداد میں وہ عمارتیں پائی جاتی ہیں جو ثمود نے پہاڑوں کو تراش کر بنائی تھیں، اور ان کے ارد گرد بڑے وسیع میدان ہیں جہاں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے پاس رکے تو آپ صحابہ کے ساتھ ہجر میں ثمود کے گھروں کے پاس ٹھہرے، یعنی وہ جو کھنڈرات موجود ہیں۔ لوگوں نے ان کے کنوؤں سے پانی پیا، سفر میں تھے جہاں ثمود پیا کرتے تھے، اسی پانی کے ساتھ آٹا بھی گوندھا اور ہانڈیاں بھی پکا لی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے حکم دیا کہ ہانڈیاں گرا دیں، آٹا اونٹوں کو کھلا دیں۔ پھر آپ وہاں سے روانہ ہو گئے اور اس کنویں کے پاس پڑاؤ ڈالا جس سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی۔ آپ نے ان لوگوں کے گھروں میں جانے سے منع فرما دیا کہ اندر داخل نہ ہوں، کیونکہ ان پر عذاب نازل ہوا تھا۔ فرمایا کہ ان لوگوں کے گھروں میں داخل نہ ہو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، مگر یہ کہ تم رونے والے ہو، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ کنواں اب بھی موجود ہے مگر خشک ہو چکا ہے۔ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں اترے تو خطبہ دیا، فرمایا، لوگو، اپنے نبی سے معجزات طلب مت کیا کرو۔ دیکھو، صالح علیہ السلام کی قوم نے اپنے نبی سے سوال کیا کہ ان کے لیے اونٹنی بھیجے، تو وہ اس پہاڑی سے آتی اور ان کا پانی پیتی جس دن اس کے پینے کی باری ہوتی، اور وہ اس کا دودھ اتنا حاصل کرتے جتنا پانی سے سیراب ہوتے تھے، یعنی جتنا پانی پیتی تھی نا تو دودھ بھی اتنا ہی زیادہ دیتی تھی۔ ان دونوں چیزوں میں ایک معجزہ تھا۔ باس نے آج بھی اس جگہ کسی قبر یا اس طرح کی کسی چیز کو قبر بنایا ہوا ہے اور زیارت وغیرہ کے لیے جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی نبی کی قبر معلوم نہیں، اور نقش قدم بنانا تو دیر ہی نہیں لگتی۔ جب تک کوئی پختہ ذریعہ علم نہ ہو تو یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ لوگوں نے اور بھی مختلف انبیاء اور مختلف اصحاب رسول علیہ السلام کی قبریں بنائی ہوئی ہیں، حالانکہ یہ چیز حتمی قطعی نہیں ہے، تو یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہ چیزیں بدعت و خرافات کو جنم دیتی ہیں، اور سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کی قبر معلوم نہیں، کیونکہ بہت بڑا دعویٰ ہے اور دلیل کے بغیر کوئی کیسے کر سکتا ہے جبکہ دلیل نہیں ہے۔ صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید، اپنی رسالت اور اطاعت، فساد فی الارض سے بچنے کی دعوت دی، تو انہوں نے آپ کو جادو زدہ اور اپنے جیسا انسان کہہ کے جھٹلا دیا، یعنی رسول ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ جب تک کوئی معجزہ پیش نہ کریں تو ہم نہیں مانتے۔ صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ایک اونٹنی بھیج دی جو عجیب معجزہ تھی۔ ایک دن وہ ان کا سارا پانی پیتی اور دوسرے دن ان کی اور ان کے جانوروں کی باری ہوتی۔ ہاں، یہ کیسے ہوا، یہ سب چٹان سے کیسے نکلی، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن حدیث میں ہے نہیں، بس یہ اتنا ہی کافی ہے۔ صالح علیہ السلام نے انہیں آگاہ کیا کہ اگر تم نے اس اونٹنی کو کوئی نقصان پہنچایا تو تمہیں بہت بڑا اور دردناک عذاب پکڑ لے گا، لیکن ان کے 9 بدماشوں نے صالح علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ کو شب و خون مار کر شہید کرنے کا منصوبہ بنایا۔ اس کی تفصیل سورہ النمل میں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِندَ اللَّهِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَجِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون یہ آیت 53 تک یہ پورا حصہ ان کی تفصیل ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کیا یہ ہے قوم ثمود ایسی بڑی قوم جو ہر لحاظ سے ٹیکنالوجی میں سکل میں آگے مگر نبی کو جھٹلانے پر کیا انجام ہوا کہ ان کی بدماشی ان کی ہلاکت کا سبب بن گئی انہوں نے جو چال چلی ان کے اپنے اوپر آ گری یہ تفصیل سورہ النمل سورہ ہود میں بھی ہے سورہ الشعراء میں بھی ہے اور یہاں تو بس اشارہ ہے کذبت ثمود بطغواہا قوم ثمود کی نمائندگی کرنے والوں کا گینگ 9 سرکش لوگوں کا تھا جن میں سے ایک ان سب کا لیڈر تھا یہاں اس کی طرف زیادہ ذکر ہے بعض نے ان ساروں کے اور بعض نے ان کے لیڈر کا نام بھی بتایا ہے جیسے تاریخ اور شعر عرب میں اس کا نام قدار بن سالف بیان کیا گیا ہے لیکن ثبوت کی کوئی دلیل نہیں ہے بہرحال اصل بات یہ ہے کہ جو بھی تھا جب اس نے یہ کام کیا اذم بعثا جب اٹھ کھڑا ہوا اشقاہا شقیج سے اشقا جیسے کبیر سے اکبر اس کا سب سے بڑا بدبخت اس کا کس کا قوم ثمود کا کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم تو کہا ان سے رسول اللہ اللہ کے رسول یعنی صالح علیہ السلام نے ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے یعنی اللہ کا معجزہ ہے یہ اونٹنی خاص نسبت اللہ کی طرف اس معجزے کی اہمیت کی بنا پر تکریم اور تشریف کے لیے جیسے مساجد سارے اللہ کے گھر ہیں لیکن کعبہ کو بیت اللہ اس کی عزت اور تقریم کی بنا پر اس کی اہمیت کی بنا پر کہا جاتا ہے تو اسی طرح ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی وسقیاہا اور اس کے پینے کی باری کا خیال رکھو فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا یعنی اللہ کی اونٹنی ہے اس کے پینے کی باری ہے تو اتقوا اللہ ڈرو خیال رکھو یہ پابندی ان پر بڑی شاق گزری انہوں نے اس اونٹنی کو کاٹ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا مگر اس کام کا بیڑا ان میں سے سب سے بڑے بدبخت نے اٹھایا جب سب نے ہی تکذیب کی سب نے ہی انکار کیا معجزے کے بعد بھی ہٹ دھرمی کی انکار کیا تو فکذبوہ انہوں نے جھٹلایا فعقروہا اس کی کونچیں کاٹ ڈالیں کونچیں کیا ہوتی ہیں گھٹنا گھٹنا جو نیچے والا ہو ٹخنے کے قریب ہو یعنی ٹخنے سے اوپر کی جگہ کو خاص طور پر اونٹنی کے یا اونٹ کے دو گھٹنے ہوتے ہیں اونٹ کے دو گھٹنے ہوتے ہیں جو نیچے والا گھٹنا ہے جو ٹخنوں کے قریب ہے اس کو کونچیں کہتے ہیں اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں فعقروہا فدمدما یہ لفظ عذاب کی ترجمانی ہے جیسے اردو میں اس کے قریب ترین لفظ ملیا میٹ دمدما پھر ہلاکت ڈالی، ملیا میٹ کر دیا۔ علیہم، ان پر ربہم، ان کے رب نے، بذنبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے،
گناہ کی وجہ سے۔
فسواہا، پھر اسے، کسے؟
قوم ثمود کو، اس کی بستی کو،
برابر، ملیا میٹ کر دیا، صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔
یہ اردو میں اس کا ترجمہ ہے کہ فسواہا، اسے برابر کر دیا، یعنی صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔
سورہ ہود میں ہے کہ جب انہوں نے اونٹنی کو زخمی کر دیا، اس کی کونچیں تک کاٹ ڈالیں، تو صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کا الٹیمیٹم دیا، فرمایا تمتعوا فی دارکم 3 ایام، بس تمہارے پاس 3 دن ہیں، خوب فائدہ اٹھا لو، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا۔ تو اچانک اللہ کا حکم آیا اور انہیں ایک زوردار چیخ نے پکڑ لیا، جسٹ امیجن۔
وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
تو جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں چیخ نے پکڑ لیا، انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ گرے پڑے تھے، یعنی دیکھیں کہ رات کو صحیح سلامت سوئے، اور ایک چیخ آئی اور انہیں ملیا میٹ کر گئی، ایسے کہ جیسے کبھی وہ اس بستی میں، اس جگہ آباد ہی نہیں تھے۔
كَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ،
بے شک سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سن لو سمود کے لیے ہلاکت ہے، یہ ان کا حشر ہوا۔
فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا،
رب ہلاک کرے تو جسٹ ایک چیخ، ایک زلزلہ۔ سورہ الاعراف میں الرجفہ بھی ساتھ ہے،
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
بات یہ ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ الصیحہ تھا یا الرجفہ، اصل میں چیخ کے ساتھ زلزلہ یا زلزلے کے ساتھ چیخ، یہ متوقع ہے، یوں ہی تو ہوتا ہے، یعنی وہ بیچارے کچھ کہہ بھی نہ سکے، کسی کو پکار ہی نہ سکے، کچھ کر ہی نہ سکے، جیسے زلزلہ اس کے ساتھ چیخ، ایک زوردار چیخ، یہ ہو سکتا ہے کہ اس چیخ کی شدت کی وجہ سے زلزلہ آ گیا ہو، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہیں، ان کی چیخ، ایک اللہ کی طرف سے فرشتے کی چیخ، اور اسی طرح اس چیخ کی وجہ سے زلزلہ یا زلزلے کی وجہ سے چیخ، یہ دونوں چیزیں ہیں۔
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ،
تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اس حال میں کہ وہ اپنے گھروں میں صبح کے وقت گرے مرے پڑے تھے۔ اللہ اکبر۔ تفاسیر اور احادیث میں ہے کہ ان میں سے صرف ایک شخص، ابو رغال نام آتا ہے، کہ وہ اس بستی اور شہر سے باہر تھا اور حرم میں آیا ہوا تھا، یہاں مقیم تھا، تو وہ صرف ان کے عذاب سے محفوظ رہا، لیکن جب وہ بھی حرم چھوڑ کر طائف کی طرف روانہ ہوا، تو چونکہ یہ طائف کے راستے میں ہے، تبوک اور طائف کے، تو حرم سے نکلتے ہی راستے میں وہ بھی ہلاک ہو گیا اور اسے وہیں راستے میں ہی دفن کر دیا گیا۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ نے ذکر فرمایا کہ راستے سے گزرنے والے اس کی قبر پر سنگ باری کرتے تھے۔ یہ مختلف احادیث کا حوالہ ہے، جیسے ابن حبان اور مستدرک حاکم وغیرہ۔ ایک روایت میں ہے کہ جابر بن عبداللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، اللہ نے آسمان کے نیچے ان سب کو ہلاک کر دیا، صرف ایک شخص بچا جو حرم میں تھا، پوچھا گیا وہ کون تھا، تو آپ نے فرمایا وہ ابو رغال تھا، لیکن جیسے ہی وہ حرم سے نکلا عذاب نے اسے بھی پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ تو الرجفہ اور الصیحہ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو طرح کے عذاب تھے، اوپر سے صیحہ اور نیچے سے زلزلہ، یعنی الرجفہ، یعنی ایک یہ بھی تطبیق آئی ہے کہ الصیحہ کا جو عذاب تھا وہ آسمان سے، اور الرجفہ کا زمین سے، یا وہ خوفناک آواز یعنی چیخ زلزلے ہی کی تھی، جیسے زلزلے کے ساتھ خوفناک آواز بھی ہوتی ہے، اللہ اعلم بحقیقت الحال۔ لیکن یہ جو انجام تھا، اس پر اللہ کو نہ کوئی ان پر ترس، نہ کوئی خوف، کچھ نہ آیا۔ ولا یخاف عقباها، اور نہیں وہ ڈرتا، ولا یخاف، اور نہیں وہ ڈرتا، یعنی اللہ، عقبا انجام، ہا اس کے، کس کے؟ قوم ثمود کے، اور وہ اس سزا کے انجام سے نہیں ڈرتا جو قوم ثمود کو پہنچی، کیونکہ اس کا کوئی کچھ بیکا نہیں کر سکتا۔ دنیا کے بادشاہ کسی کو قتل کرتے ہیں تو ڈرتے ہیں کہ نامعلوم اس کا انجام کیا ہوگا، مقتول کا کوئی وارث بدلہ لینے کے لیے نہ اٹھ کھڑا ہو، کوئی عالمی کمپین، کوئی ورلڈلی پروٹیسٹ، یا کہیں ملک میں بغاوت، لیکن اللہ کو تو ایسا کوئی خطرہ نہیں،
سو اس کی پکڑ سے ڈرو۔ اے لوگو، جو بھی یہ سنو، پڑھو، دیکھو، یہ بڑی عبرت کی مثال ہے کہ بڑی سے بڑی طاقتور قوم بھی اپنے آپ کو نہ بچا سکی، نہ سروائیو کر سکی، کہ ایون سنگل پرسن بھی نہ بچ سکا، حتیٰ کہ جو آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف ٹاؤن تھا، وہ بھی اس کی پکڑ میں ایسا آیا کہ حرم کے پیسفل انوائرمنٹ سے جیسے ہی نکلا مارا گیا، ہلاک ہو گیا، اور اللہ کو ان پر کوئی ترس نہ آیا، نہ ہی اسے کوئی اس کا خوف ہے تھا۔ ولا یخاف عقباها، اللہم لا تجعلنا منہم۔